تو الحمدللہ تھوڑی دیر گفتگو ہوئی, بات ہوئی, سب بھائیوں نے کلمہ پڑھا, سب بھائیوں نے اسی وقت ایک ترتیب بنائی, ایک حافظ اور ایک عالم صاحب نے اپنے ذمے لیا کہ انشاءاللہ ہم ان کو ایک 3 مہینے کے اندر ایمان اور نماز سکھا دیں گے. مجھے جو بات کہنی ہے وہ یہ کہ میں نے ان سے یہ پوچھا, بھائی تم نے یہ فیصلہ جو کیا ہے یہ کیوں کیا؟ تو آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر. اس نے کہا ہم نے دن بھر کی جو تقریریں سنی اس کو سن کر ہم نے یہ فیصلہ کم کیا ہے, دعا سن کر ہم نے یہ فیصلہ زیادہ کیا ہے. اور اس لیے کہ اس نے کہا کہ ہمارے کان تو اس کے عادی ہیں کہ ہمارے لیے صرف بد دعا ہوتی ہے آپ کے یہاں, اب ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ کسی نے ہمارے لیے دعا دی, کوئی ہمارے لیے اللہ کے سامنے رونے والا بھی ہے. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, اگر ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہو تو آج ہم توبہ کریں کہ اللہ ہمیں معاف فرما. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی رات ان پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والوں کے لیے بھی دعا کے بغیر نہیں گزرتی ہوگی, ایسا یقین سے کہا جا سکتا ہے. جس صبح کو آیا تھا, آئے تھے عمر بن خطاب دار ارقم کا دروازہ جب کھڑکھڑایا تھا جس صبح کو انہوں نے, اور اندر سے جھانک کر دیکھا تھا بلال نے, اور آ کر کہا تھا اللہ کے رسول عمر آیا ہے, اور عمر کے آنے کا مطلب خطرے کی نشانی. سیدنا حمزہ نے تلوار نیام سے نکال لی اور کہا کہ کھول دو دروازہ, آنے دو, اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو خوش آمدید, اگر برے ارادے سے آیا ہے تو میری تلوار اس کے سر کو تن سے جدا کر دے گی, آنے دو اس کو. اللہ کے رسول کچھ نہیں بولے, دروازہ کھلوایا, عمر اندر داخل ہوئے, دونوں کی آنکھیں ملی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنے کے بل بیٹھے اور حضور نے فرمایا کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا کلمہ پڑھنے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. بہن کا جو واقعہ ہوا تھا باہر وہ تو سب نے سنا, ابن کثیر نے روایت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیدنا بلال نے حضرت عمر سے کان میں کہا کہ مجھے یقین تھا کہ آج صبح ایسا ہونے والا ہے. کیوں یقین تھا؟ اس لیے کہ آج کی رات محمد رسول اللہ نے اس دعا میں گزاری ہے کہ اللہ یہ دو عمر ہیں, دونوں میں سے کوئی ایک تو دے دے, ایک عمر ابن ہشام, ایک ابن خطاب, یہ دو مکے میں عمر ہیں, ان دونوں میں سے ایک کو تو دے دے. ہم نے کبھی کسی کے لیے کوئی دعائے ہدایت تنہائی میں کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو میں جو جذبات تھے, آپ کے دل کی جو کیفیت تھی, وقت آ گیا ہے میرے بزرگوں کہ ہم اپنے ظاہری اعمال اور ظاہری بدن کو ان کے شکل کے مطابق الحمدللہ کر رہے ہوں, اور 100 مرتبہ مبارک ہو یہ بات, اب ایک اگلا قدم اور اٹھا لیں, اپنے دل کے جذبات کو بھی ان کے دل سے ملا لیں, ان کے دل کے جذبات سے ملا لیں. وہی محبت, وہی معاف کرنے کا حوصلہ, جو لوگ اسکیمیں بناتے تھے ان کو تباہ و برباد کرنے کی, انہیں کے لیے منصوبے بناتے تھے اللہ کے رسول دنیا اور آخرت میں کامیاب کر. بنیادی بات جو بس صرف عرض کرنی ہے بس وہ یہ کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم میں, ہمارے لیے دو راستے, ایک یہ کہ ہم مزید اشتعال میں آئیں, مزید غصے میں آئیں اور اس راستے پر آگے بڑھتے چلے جائیں جو راستہ محمد الرسول اللہ کے مزاج سے مناسبت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, یہ اہل علم خود جانتے ہیں, بتانے کی ضرورت نہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مزاج تھا, عجیب و غریب بات ہے کہ بہادری اور شجاعت, حق گوئی اور بے باکی, شہادت حق اور استقامت علی الحق, مضبوطی کے ساتھ سچائی پر جمنا اور اس راستے کی سب تکلیفوں کو برداشت کرنا, ایک طرف آپ کی یہ شان ہے اور اسی وقت میں آپ کی شان ہے سخاوت, ہمدردی, محبت, خدمت, خوش اخلاقی, حسن سلوک, یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں مزاج نبوت میں. آج کچھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے الگ الگ ہو گئی ہیں دونوں چیزیں, دونوں کے جمع کرنے کی ضرورت ہے. امت مسلمہ جس دن اس دونوں صفتوں کو جمع کر لے گی, اللہ کی مدد اور فتح اس کے قدموں کو چومے گی. دنیا کے عام انسان رحم کے قابل ہیں میرے بزرگوں, رحم کے مستحق ہیں, غضب کے مستحق عام انسان نہیں, رحم کے مستحق. صدیوں سے ظلم کے نظام کے تحت جھگڑے ہوئے, کون نجات دلائے گا ان کو, کون نکالے گا ان کو, کون ہمارا ذہن اگر یہ بن گیا کہ ہم چھیننے والے بن گئے, ہم یہ ذہن اگر بن گیا, میں کسی امید کے ساتھ پچھلے 8-9 دن سے جو بہاریں دیکھ رہا ہوں, یا اپنے بزرگوں اور اکابر کی نسبت کا جو فیض نظر آ رہا ہے الحمدللہ, جو کچھ کیفیت ہے اور جو استعداد دیکھ رہا ہوں آپ حضرات میں, اس کی وجہ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو, آپ کی انہیں مساجد اور مدارس کو اور مکاتب کو اور اسی ملک کو آپ کے ذریعے سے پورے بر اعظم افریقہ میں اور پھر پورے عالم میں طلوع اسلام کا مرکز بنا دے. ما ذلک علی اللہ بعزیز. یہ وہ بر اعظم ہے جس نے سب سے پہلے مصیبت زدہ صحابہ کرام کو کا استقبال کیا تھا. یہ وہ بر اعظم ہے جہاں سب سے پہلے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی. اسی بر اعظم کا ایک خطہ ہے, اس کو یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے اس نے قدم بوسی کی تھی صحابہ کرام کے مبارک قدموں. یہ وہ بر اعظم ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی آئی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شاید انوار ہیں نبوت کے, مجھے میرا تو منہ نہیں کہ میں یہ باتیں عرض کروں, اہل دل جانے اہل قلب جانے, لیکن نبوت کے انوار شاید اسی طرح کے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگلے قدم اٹھانے کا بھی آپ حضرات کو اپنے کابر کی رہنمائی میں پورا پورا موقع عنایت فرمائے, پورا پورا موقع عنایت فرمائے. مجھے کوئی تقریر نہیں کرنی, نہ تو تقریر کرنا مجھے آتا ہے, اور ایسے مجموعوں میں جہاں میرے اکابر جمع ہوں وہاں تو کوئی جواز ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں کچھ حد سے تجاوز کروں. صرف اتنی بات عرض ہے کہ جو حال ہے دنیا کا, دنیا کی غربت کو مٹانے کے لیے کون کھڑا ہوگا محمد رسول اللہ کے غلاموں کے علاوہ؟ کس میں اس کا حوصلہ ہوگا؟ کس سے اس کی امید کی جائے؟ وہ لوگ جو خود بھوک سے اور خوف سے محفوظ ہوں, اللہ ان کو ہمیشہ محفوظ رکھے, لیکن اللہ ان کو بھوک اور خوف میں مبتلا اربوں انسانوں کو اس بھوک اور خوف سے نکالنے کا حوصلہ اور طریقہ بھی عنایت فرمائے. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قریش کو اللہ نے یاد دلایا تھا کہ دیکھو قریش, چاروں طرف بھوک ہے اور تمہارے یہاں رزق کی فراوانی ہے. دیکھو قریش, چاروں طرف خوف ہے, چاروں طرف بدمنی ہے, چاروں طرف فسادات ہیں, چاروں طرف خونریزی ہے, چاروں طرف زبردست ایک عجیب قسم کی کیفیت ہے, اور تم امن سے ہو. او قریش, تم پر ذمہ داری زیادہ ہے, تم پر ذمہ داری زیادہ ہے, تم پر ذمہ داری زیادہ ہے. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. رب هذا البيت کی عبادت تو ہر ایک کے ذمہ ہے, صرف قریش کے ذمہ نہیں ہے, وہ تو ہر ایک کے ذمہ ہے. لیکن یہ کون سی عبدیت کو کہا گیا ہے؟ یہ عبدیت کا کون سا مقام ہے جس کا مطالبہ ان سے کیا گیا ہے, اور جس کے ساتھ یہ چیز یاد دلائی گئی ہے؟ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اسی قریش میں کچھ وہ لوگ بھی رہتے تھے جو خوب مال کماتے تھے, خوب پیسہ کماتے تھے, لیکن ان پیسے کو صحیح مصارف میں خرچ نہیں کرتے تھے. اسی قریش کے ان لوگوں کی بات اللہ قرآن مجید نے صاف کہا, ویل لکل ہمزۃ اللمزہ الذی جمع مالا وعددہ ایحسب ان مالہ اخلدہ. اسی قریش کہ بربادی ہو ہر اس شخص کے لیے جو ادھر کی ادھر لگاتا ہے, ادھر کے ادھر الزامات لگاتا ہے, اور جو خوب مال اکٹھا کرتا رہتا ہے اور گنتا رہتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ کیا اس کا یہ مال ہمیشہ اس کو آرام کے ساتھ دنیا میں رکھ لے گا. میرے بزرگو, ایک چھوٹے کی یہ درخواست قبول کیجئے اپنے بڑوں کی نگرانی میں کہ اللہ پاک نے جو آپ کو جو کچھ سکون, جو آزاد فضا میں سانس لینے کی توفیق اور جو کچھ چیزیں عطا کی ہیں, اللہ کرے آپ کو اور آپ کی آنے والی نسلوں اور نوجوانوں کو ان چیزوں کے صحیح استعمال کا سلیقہ بھی آ جائے. ریسورسز کی زیادتی کسی قوم کو خوشحال نہیں بناتی, اور ریسورسز کی کمی کسی قوم کو پست حال نہیں بناتی، ریسورسز کا صحیح مینجمنٹ کسی قوم کو خوشحال بناتا ہے اور ریسورسز کا مس مینجمنٹ کسی قوم کو نیچے گراتا ہے. اور جو سکھایا تھا اسلام نے نماز اور زکوٰۃ کی شکل میں، میرے بزرگوں نماز اور زکوٰۃ کی شکل میں جو سکھایا تھا اور نماز کا جو نظام دیا تھا اجتماعی، جماعت سے نماز، جمعے کی نماز، عیدین کی نماز، حج کا اجتماع، جو کچھ پورا نظام تھا، اقامت الصلاۃ کے ذمے جو کچھ آتا تھا، وہ ہیومن ریسورسز کے بہترین مینجمنٹ کا ایک نبوی انداز تھا. کاش کہ میں اس کی تفصیل بیان کرنے کی جرت کر سکتا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے لطیف اشارات کیے، بڑے لطیف اشارات کیے. حج کے بارے میں تو انہوں نے یہ تک لکھ دیا ہے کہ قوموں کے اندر کی صلاحیتیں اور ان کے اندر کی علتیں، ان کی کمزوری کے جو پہلو اور ان کے جو مضبوطی کے پہلو، یہ سالانہ اس کے رہنما کے سامنے آنے چاہیے. تو حج لکھا، حج کے منافع میں سے ایک شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ پوری امت کے نمائندے وہ ایک جگہ پر جمع ہوں اور وہاں اس امت کے اہل حل و عقد پوری امت پر نگاہ ڈال کر ہر ایک کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کی بھی ترتیب بنائیں اور ہر ایک کی کمزوری کو بھی دور کرنے کی ترتیب بنائیں. عرض لکھا ہے، عرض ہے، یہ سالانہ عرض ہے، سالانہ ایک پریڈ جسے بولتے ہیں ہم، ایک ترتیب ہے. اور ہے وہ کیا؟ عبادت کے اندر عشق الہی، محبت، تلبیہ، احرام اس کے اندر ہے، تاکہ انسان کیا، تاکہ دوسرے مادی اور سیاسی قسم کی کے رنگ و مزاج کا غلبہ نہ ہونے پائے. ہو سارا کام لیکن ہو نماز والے مزاج کے ساتھ، ہو عبادت والے مزاج کے ساتھ، ہو ذکر و عبادت اور مناجات والے مزاج کے ساتھ. اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں لکھا کہ یہ دراصل پورے وسائل کو صحیح طور پر منظم کر کے، اس کے صحیح مصارف میں تقسیم کر کے پوری غربت کو اٹھانے کا، پورے تبدیلی. سیدنا عمر تو یہاں تک حکم دے گئے، تحریری فرمان بھیج گئے کہ دیکھو زکوٰۃ جب دو اس طرح مت دو کہ وہ ہر ہمیشہ زکوٰۃ لیتا رہے، اذا اعطیتم فاغنوا، جب دیا کرو تو اتنا دو کہ وہ خود اگلے سال زکوٰۃ دینے والا بن جائے. ایک پورا نظام ہے، ایک پوری ترتیب ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، کس میں نے جو بات شروع کی تھی کہ انسانیت کیا ہم لوگوں کے بارے میں سوچ رہی ہے، اس بارے میں ہم لوگوں کو غور کرنے کا شاید موقع بہت کم ملتا ہے. ہم کیا سوچ رہے ہیں ان کے بارے میں، یہ تو ہمارے یہاں ہر وقت تذکرہ ہوتا ہے، لیکن دوسرے کیا سوچ رہے ہیں ہمارے بارے. بابری مسجد شہید ہوئی اور پورے ہندوستان میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی گئی. اس کے تھوڑے ہی دن کے بعد مجھے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھرے، انہوں نے حکم دیا، عجیب انداز، وہ عجیب مجلس تھی، عجیب تفصیل نہیں بیان کر سکتا. انہوں نے فرمایا کہ اب اور ذمہ داریاں دوسروں کے حوالے کرو اور جو کر سکو، ایک ایک ہندو کا دامن پکڑ کے اس کو کلمے کی دعوت دو، جو کر سکو کرو. اللہ تعالیٰ، میں تو حیران رہ گیا کہ اللہ مجھے تو ہندی بھی نہیں آتی، سنسکرت تو دور کی بات، مدرسے میں پڑھے ہم لوگ، ہندی بھی زیادہ نہیں پڑھی، آگے کیا ان لوگوں سے بات کریں گے. بہرحال یہ بڑوں کے حکم کے بعد عجیب برکتیں آتی ہیں، کچھ عجیب تجربے ہر ایک کو ہوئے ہیں آپ میں سے. خیر، تو اس وقت میرا حال یہ ہو گیا تھا کہ جب مجھے کوئی کسی اجتماع کے لیے بلاتا، کچھ کہتا، تو میں کہتا دیکھو بھائی، اگر صرف مسلمانوں کو بلاؤ گے تو میں نہیں آؤں گا، سب کو بلاؤ، اس لیے کہ سب امتی ہیں محمد رسول اللہ کے، اللہ کے رسول سب کے لیے بھیجے گئے تھے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے. سب کو بلاؤ، بات ان سے کرے، جو آئے نہ آئے، مانے نہ مانے، یہ اس کا عمل ہے، لیکن بلانا ہمارا کام ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے یہاں جو راجستھان اسٹیٹ ہے، اس کے جو کیپٹل ہے جے پور، وہاں سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ایک جلسے سیرت کے لیے اصرار کیا. میں نے عرض کی، یہی بات عرض کی، ظاہر ہے شروع میں کچھ تردد ہوا، لیکن جو نوجوان لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ ارادہ کرتے ہیں. میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ کا کام صرف بلانا ہے، کوئی اگر نہیں آتا تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ اوپن کیجئے اس کو، اور سب کو بلائیے. بہرحال جب میں وہاں گیا تو واقعی حیرت میں رہ گیا کہ جس قوم کو ہم اتنا سخت دشمن سمجھتے ہیں اس کے عام لوگ کتنے پیاسے ہیں. کہ میں جب وہاں جلسے میں گیا تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ تقریباً 4-5 ہزار اس میں ہندو آئے تھے اور شاید 7-8 ہزار مسلمان رہے ہوں. وہاں کے جو وزیر اعلیٰ تھے سابق, جو اس وقت معذول کر دیے گئے تھے بابری مسجد گرانے کے جرم میں, تو وہ بھی مہمان خصوصی کے طور پر انہوں نے بلایا تھا مصلحتاً. تو انہوں نے بھی ایک رسمی سی تقریر کی جیسے سیاستداں کرتے ہیں سیرت پر, اللہ کے رسول کو خراج عقیدت پیش کیا. لیکن آخر میں اس نے ایک سوال کیا, اس نے کہا یہاں بہت سے علماء بیٹھے ہیں, میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دیجیے. جلسے کی صدارت کر رہے تھے ہمارے حضرت مولانا سید عبدالرحیم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے اکابر علماء نقشبندی میں سے تھے, انتقال فرما گئے. وہ اس وقت جلسے کی صدارت کر رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں جو پوچھنا ہے پوچھیے آپ. تو اس نے یہ سوال کیا کہ میرا جو مطالعہ ہے, میں نے اب تک جو کچھ پڑھا ہے اسلام کے بارے میں, اس کے لحاظ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں یہاں بیٹھے علماء سے کہ وہ قوم غریب کیوں ہے جس قوم کے پاس زکوٰۃ جیسا نظام موجود ہے. اس نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ قوم غریب کیوں. وہ اپنی تقریر کر کے جب بیٹھے تو اس کے بعد جو وہاں کے کلکٹر صاحب کی تقریر شروع ہوئی, انہوں نے تقریر میں کہا کہ میں اس سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ وہ ملک کیوں غریب ہے جس ملک میں وہ قوم رہتی ہے جس قوم کے پاس زکوٰۃ جیسا سسٹم. انہوں نے کہا کہ میری معلومات کے لحاظ سے تو اس دیش کی بھی غربت کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. اللہ کا نظام کہ اس کے بعد کئی حضرات تقریر کرنے کے لیے آئے مگر مناسب نہیں سمجھا انہوں نے کہ اس کو ٹچ کیا جائے. رات کے تقریباً 1:30 بج گئے 2 بج گئے اور وہ جانے لگے تو میں نے منتظمین سے کہا کہ ان کو روکیے اور یہ تقریر ختم ہو جائے تو مجھے موقع دیجیے, میں صرف آدھے منٹ میں اس کا جواب دے دوں, کیونکہ انہوں نے مجمع میں سوال کیا تو مجمع میں جواب جانا چاہیے, اور اگر وہ نہ رکیں تو مجھے ان کے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ میں راستے میں ان سے بات کر لوں, میری جب گفتگو پوری ہو جائے گی تو میں واپس آ جاؤں گا. ان سے کہا گیا تو وہ رک گئے, لوگوں نے مجھے بلا لیا. میں نے صرف کھڑے ہو کر اتنا ہی تو کہنا تھا, ظاہر ہے سب کے ذہن میں جواب آ گیا ہوگا, کوئی لمبا چوڑا جواب تھا نہیں. میں نے صرف یہی بات کہی کہ بالکل سیدھی بات ہے, ہم اس لیے غریب ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے, اور دوسری بات یہ کہ وہ زکوٰۃ دیتے بھی ہیں تو جس طریقے پر دینی چاہیے اس طریقے پر نہیں دیتے, جو قرآن نے نظام بنایا بتایا ہے, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ترتیب بنائی تھی اس طریقے پر نہیں دیتے. بس اتنی سی بات ہے. اور یہ کہنے کے بعد چونکہ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اب آپ پوری بات کیجیے, تو میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سیدھے ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا, لیکن اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ اگر زکوٰۃ کے نظام کے بارے میں آپ کا دل مطمئن ہے کہ غربت دور کرنے کا یہ بہترین نظام ہے, تو بھائی آپ کیوں نہیں قبول کرتے اس نظام کو, آپ کو ہچکچاہٹ کیا ہے؟ اور یہیں سے بات کو موڑ کر اللہ پاک نے بہت کچھ کہلوایا, اور کچھ ان کے ہی کتابوں کے حوالوں سے میں نے بہت کچھ عرض کرنے کی کوشش کی. آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ سب سے خراب پارٹی کا لیڈر ہے اور اس وقت وہ ہندوستان کا نائب صدر ہے, وائس پریزیڈنٹ جو نیا بنا ہے, اس نے اسٹیج پر میرے پاس آ کر یہ کہا کہ مولانا صاحب اگر سیاسی چال نہ سمجھا جاتا تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں سب کے سامنے اپنا سر آپ کے قدموں پر رکھ دوں. اس نے کہا میری عمر پوری ہو رہی ہے, میں تو کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر پاؤں گا, آپ نے جو کچھ کہا ہے میں سمجھ گیا, آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ راستے میں مشکلات بہت آئیں گی لیکن خدا کے لیے آپ اپنا کام بند مت کیجیے گا, اس ملک کو اگر کوئی بچائے گا تو یہی بچائے گا جو آپ نے کہا. اور سنیے